أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. صلى الله على محمد وآل طاهرين. درود بجه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے آپ سب مومنین کی خدمت میں دہِ کرامت کے جس کی ابتدا پہلی ذکرت کو بی بی فاطمۃ المعصومہ علیہ السلام کی ولادت سے ہوئی، اور اس دہِ کرامت میں آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے کہ جس کی مناسبت سے یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے. البتہ ہر ہفتے یہ پروگرام ہوتا ہے، آج اس مناسبت سے مزید نورانی ہو گیا ہے. ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں امام کی ولادت پر، اور دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم آئمہ سے اپنے موالات کا، اپنے محبت کا اظہار کرتے رہیں. ہم عملی طور پر، ہم فکری طور پر ان کے دسترخوان سے ہم روحانی معنوی غذا حاصل کرتے رہیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے رہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. زیارت کے یہ الفاظ ہیں کہ جو ہم آئمہ علیہ السلام کے لیے عرض کرتے ہیں، بے ابی انتم و امی و نفسی، میرے والد، میری والدہ اور میں، میری جان آپ پر قربان ہوں. بے موالاتکم، کس وجہ سے؟ کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، موالات رکھتے ہیں، ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں. علمنا اللہ معالم دیننا، اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں سکھایا آپ کے ذریعے سے، آپ کی محبت کے ذریعے سے دین کے معارف کو، زیارت کے الفاظ ہیں. وَأَصْلِحْ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا، وَأَصْلِحْ، اور صحیح کیا ہے، مَا كَانَ فَسَدَ، وہ چیز کے جو فاسد ہو گئی تھی ہماری دنیا میں، آپ کی محبت کے ذریعے، آپ کی موالات کے ذریعے، آپ کی پیروی کے ذریعے. یہ ہم نے تمہیدی ایک زیارت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے کہ جو اس بات کا اظہار ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کا کس قدر احسان ہے ہم پر. ہم آخرت میں، ہم دنیا میں، ہماری دنیا بھی یہی سنواریں گے، ہماری آخرت بھی یہی سنواریں گے. اس کے علاوہ امکان ہی نہیں ہے. اگر ممکن ہے تو کوئی ہمیں بتا دے. آئمہ علیہ السلام نے جو زندگی گزاری، واضح ہے جو جس طرح زندگی گزاری، ایک پہلو ان کی زندگی کا یہ تھا کہ انہوں نے تعلیم و تعلم کے ذریعے دین کے معارف کو مسلمانوں تک یا بطور کلی انسانوں تک پہنچایا. ایک پہلو یہ تھا، اپنے اخلاقیات کے ذریعے، معنویت کے ذریعے، عمل کے ذریعے دین کے ان معارف کو کہ جو 23 سال کی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، درود بھیجے محمد، نہیں پہنچ سکے تھے لوگوں تک، وہ انہوں نے اس کو تکمیل کیا. ایک پہلو یہ تھا. ایک اور پہلو جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ شاید رسول خدا بھی اپنی زندگی میں انجام نہیں دے پائے، ضرورت ہی نہیں پیش آئی، وہ یہ تھا شبہات کا جواب دینا. دین کے اوپر جو شبہات وارد کیے جا رہے تھے مختلف طریقوں سے، اس کا جواب دینا، دین کی حفاظت کرنا. اب مختلف طریقوں سے دین کی حفاظت کی گئی، کربلا میں خون دے کے دین کی حفاظت کی گئی، دعائیں سکھا کے دین کی حفاظت کی گئی، علم پھیلا کر دین کی حفاظت کی گئی، اور مختلف طریقوں سے. ایک جو بہت بڑا بہت شدید ضربہ جو دین پر لگا، جو اسلام پر لگا رسول خدا کی شہادت کے بعد، وہ تھا غلو کا. اور یہ پچھلی ادیان میں بھی ہوا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے اوپر غلو کیا، ان کو خدائی کا اور خدا کا بیٹا بنایا، پچھلی ادیان میں بھی ہوا ہے. یہ حدیث ہے ہمارے پاس، رسول خدا کی حدیث ہے ہمارے پاس، انہوں نے خبردار کیا کہ دیکھو یہ کام نہیں انجام دینا، یہ کام نہیں انجام دینا، کیونکہ پچھلی اقوام بھی اس سے تباہ برباد ہوئی. اس سے عزیر کو انہوں نے، یہودیوں نے، اور اس طرح اور بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا عیسائیوں نے، اسی طرح غلو کا مسئلہ بہت سنگین ہے اور ہر زمانے میں یہ اٹھتا رہا ہے. ہر زمانے میں آپ کے سامنے میں احادیث پیش کروں گا، بہت کم، یہ ایک دو، زیادہ ٹائم نہیں ملا، ایک دو آرٹیکلز ہی دیکھ سکا، اور اس میں جو احادیث جمعوری کی گئی ہیں، بہت کم ٹائم ہوتا ہے، یہاں پہ 40-45 منٹ ہوتے ہیں، اس میں اگر صرف فہرست واری موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو شاید وقت ختم ہو جائے. کچھ احادیث آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کس طرح، کس بیچارگی کے عالم میں آئمہ جواب دے رہے ہیں. یعنی یہ چیز کس قدر بدیہی ہے کہ ایک خالق ہے اس کائنات کا اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سامنے ان کے اصحاب یہ کام کر رہے ہیں. اصحاب نے یہ کام کیا، آئمہ کے اصحاب غلو کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے، ان کو مثلاً الوہیت کا درجہ دے رہے ہیں، ان کو مثلاً نبوت کا درجہ دے رہے ہیں، اور مختلف چیزیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. 3-4 محوروں سے مختصر سی سے گفتگو ہوگی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، یقیناً انتہائی اہم موضوع ہے، اور 45 منٹ میں یہ جمعوری نہیں ہو سکتی. صرف آپ کو فہرست وار چیزیں بتانی ہیں کہ کس طرح اس موضوع پہ وارد ہوا جا سکتا ہے. پہلا یہ کہ ہم لغوی اور اصطلاحی معنی پیش کریں گے غلو کا، پھر قرآن میں غلو کن کن موارد میں یا قرآن میں غلو استعمال ہوا یا نہیں ہوا، پھر کیونکہ مناسبت 8ویں امام کی ہے تو ان کے دور میں جو مسائل چل رہے تھے غلو کے نسبت، مختصر سے ایک دو ان باطل عقائد کی طرف اشارہ کریں گے. پھر جو اس وقت لیڈران تھے غلو کے، ان کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی، اور آخر میں کس طرح ائمہ نے، مخصوصاً امام رضا علیہ السلام نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا، ان کے ساتھ برخورد کیا، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. بیچ میں اگر وقت ملا اور ہمارے ذہن میں آ گئی بات، وہ کہ کیوں یہ عقائد، اس طرح کا عقیدہ، غلو کا عقیدہ عوام میں پھیلتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہم نے کوشش کی تھی، اور کل دوپہر تک شاید ہم نے فارسی سے اردو میں کچھ نکات ترجمہ کر لیے تھے، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے ہاتھوں میں بھی یہ چیزیں آ جائیں، لیکن وہ کسی وجہ سے بارش ہو گئی، کیا ہو گیا، نہیں کر پائے ہمارے دوست جو ہیں، لیکن انشاءاللہ یہاں پہ پرنٹ کرا کے آپ کو ہارڈ کاپی بھی دے دیں گے نوٹس کیجیے، جو ہم آپ کو آپ کے سامنے فہرست وار ذکر کریں گے. غلو مفہوم لغوی، لغت میں غلو کے کیا معنی ہیں. عرب جو ہیں وہ جب غلو کا مادہ یوز کرتے ہیں، غین لام واو، مثلا وہ کہتے ہیں غلا سعر، جس کے معنی ہے کہ مثلا قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں مارکیٹ میں، ابھی بھی یوز کرتے ہیں، مارکیٹ میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، غلا سعر، صحیح ہے، یعنی کسی چیز کے بہت اوپر جانے پر، اور اس کے ارتفاع، بلندی کے معنی، کسی چیز کو بہت بلند جاننا، کسی چیز کو بہت اوپر جاننا، افراد کی حد تک، اس کے معنی ہیں، یہ لغوی معنی غلوف کے، کسی چیز کو بہت اوپر جاننا، بلند جاننا، ارتفاع. ایک آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے، تلاوت کریں گے، اس کی سورہ مائدہ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے خطاب خدا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ تم کہو اہل کتاب سے کہ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم غلو نہیں کرو اپنے دین میں حق کے علاوہ۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، پس غلوف کا مادہ قرآن میں بھی ہوا ہے، ایک اور آیت بھی ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کے سامنے، آپ کو جب یہ نوٹس دیے جائیں گے کہ ہم نے کاظم صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہارڈ کاپیز بھی ہوں کہ آپ اس سے خود بھی استفادہ کریں۔ اصطلاحی معنی غلوف کا یہی ہے کہ کسی چیز کو بڑھا دینا اور حد اعتدال سے خارج کر دینا کسی چیز کو، ایک چیز کے جو مثلا جس کی کیپیسٹی مثلا اتنی ہے اس کو اس سے بڑا ماننا، یہ اصطلاحی ماننا ہے غلو کا۔ احادیث میں بھی جس طرح قرآن میں مادہ غلو ذکر ہوا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی غلو کا ذکر ہوا ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین نے مادہ غلو کو استعمال کیا اور اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم درمیانی راہ ہیں، تو جو پیچھے رہ گئے ان کو چاہیے کہ ہم سے ملحق ہو جائیں۔ ہم درمیانی راہ ہیں اہل بیت، ہم اہل بیت درمیانی راہ ہیں کہ جو ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ ہم سے ملحق ہو جائیں، اور جو آگے بڑھ گئے ہیں غلوف میں، اور جو غلوف میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے آئیں اور ہم سے آگے نہ بڑھیں۔ نہج البلاغہ میں بھی ذکر ہے، امام باقر علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے، بالکل اسی مطلب کے مطابق کہ اے آل محمد کے شیعو صلی اللہ علیہ وآلہ درمیانی راہ کی طرح رہو، تم جو تم سے آگے نکل جائے وہ واپس آ جائے، اور جو پیچھے رہ جائے وہ ہم سے ملحق ہو جائے۔ جو آگے نکل جائے یعنی غلوب میں آگے نکل جائے وہ واپس آ جائے، اور جو پیچھے رہ جائے ہم سے ملحق ہو جائے۔ تو یہ احادیث میں بھی یہ مادہ بہت ذکر ہوا ہے، اور قرآن میں بھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 22 آیت اور ایک دو آیتوں میں بھی اور یہ مادہ ذکر ہوا ہے غلوف کا۔ اب آتے ہیں ان عقائد کی طرف کہ جو عقائد امام رضا علیہ السلام کے دور میں غالی عقائد موجود تھے۔ ایک فرقہ ہے جو چوتھے امام کے بعد شروع ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں واقفیہ، واقفیہ توقف کرنے والے، واقفیہ توقف، انہوں نے توقف کیا۔ کس میں توقف کیا؟ انہوں نے توقف کیا مثلا اس امام کے بعد کوئی امام نہیں، کسی امام کو نہیں مانتے، بھائی یہی امام ہے آخری۔ مثلا چوتھے امام میں زیدیوں نے توقف کیا، چھٹے امام میں مثلا ابھی بھی وہ فرقہ چل رہا ہے آخانی، وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام یا آٹھویں امام کے بعد کوئی امامت نہیں ہے اور وہ آخری ہیں، اس کے بعد مثلا اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وہ واقفیہ، واقفیہ کی کافی شاخیں تھیں، علماء جو تاریخ ہیں انہوں نے کافی شاخیں واقفیہ کی ذکر کی ہیں۔ واقفیوں میں ہر کوئی غالی نہیں تھا لیکن زیادہ تر غالی ہو گئے، واقفی مذہب کے ماننے والے زیادہ تر غالی ہو گئے۔ یہاں پہ جو منظور ہے واقفیہ کا، انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کے بعد توقف کیا، ان کا انہوں نے یہ کہا، اس میں ایک یہ تھا بشیر محمد ابن بشیر یا بشیر ابن محمد نامی ایک شخص تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ امام کاظم علیہ السلام آخری امام ہے کہ جو ان کو شہید نہیں ہوئے وہ غائب ہو گئے، اور امام منتظر وہی ہیں۔ بشیر ابن محمد یا محمد ابن بشیر نے یہ کہا کہ امام کاظم علیہ السلام آخری امام ہے، منتظر یہی منتظر مہدی یہی ہیں، یہ قتل یہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ غائب ہو گئے ہیں اور یہ ظہور کریں گے۔ اور اس طرح کر کے اس نے بشیریہ کی بنیاد ڈالی کہ جس کے پیروکار بھی اپنے پیروکار بنا لیے اس نے، ظاہر ہے ہر کوئی چار لوگ تو ہر کسی کے پیچھے چل جاتے ہیں، یہی بات ہے کہ صرف نظروں سے غائب ہوئے ہیں اور ظہور کریں گے اور یہی مہدی منتظر ہیں، محمد ابن بشیر نے یہ بات کی کہ امام کاظم علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، صرف نظروں سے غائب ہوئے ہیں، یہ ظہور کریں گے اور یہی مہدی منتظر ہیں۔ محمد ابن بشیر، اس کا نام تھا، کوفے کا رہائشی تھا یہ، ابتدا میں امام کاظم کا صحابی تھا، یہ امام کا صحابی تھا، آخر میں غالی ہو گیا اور اپنے غالی عقائد کا اس نے انتہائی پرچار کیا اور اس کو قتل کیا گیا بعد میں۔ ایک اور جو فرقہ، غالی فرقہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں تھا، اس کو کہتے مفوضے۔ مفوضے یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ خدا نے خلقت، رزق، خلقت اور رزق، آسانی سے کہوں خلقت اور رزق، یہ واگزار کر دی ہے کس کے اوپر؟ امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر، اور خود جو ہے وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ اب خلقت کون کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، امیر المومنین علیہ السلام۔ رزق کون بانٹ رہا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، امیر المومنین علیہ السلام۔ اچھا، اب یہ بات یہاں پہ کلیئر رہے کہ جب یہ غالی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کو حذف کر کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ خدا کو بالکل مائنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب خدا کا کوئی رول ہی نہیں ہے خلقت میں، پیدا کون کر رہا ہے؟ خالق کون ہے؟ امیر المومنین۔ رزق کون بانٹ رہا ہے؟ امیر المومنین۔ رزق بانٹ نہیں رہا، رزق کون متعین کر رہا ہے، کون اس کو مقدر کر رہا ہے، کون تقسیم، یہ سب امیر المومنین کر رہے ہیں۔ غالی یہ کہہ رہے تھے، مفوضے۔ بس دو جریان، اور بھی جریان ہے، حلول کا بھی ایک جریان ہے وہاں پہ، کہ خدا کی روح نعوذ باللہ مثلا وقت کے امام کے اندر آ گئی خدا کی روح۔ عجیب عجیب باتیں، یہ سب نظریات اس زمانے میں تھے، اور اس کا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جواب دیا ہے میں نے، مخصوصا میں صرف یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی احادیث بیان کروں گا، لیکن سب سے زیادہ جو فتنہ اٹھا ہے وہ صادقین کے زمانے میں اٹھا ہے، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اٹھا ہے، کہ اس وقت غالی جو تھے، ایک غالی تھا ابو الخطاب کے، اس کا یہاں پہ ذکر آئے گا، اس نے سب سے زیادہ مصیبت کی غالیانہ نظریات کے پرچار کرنے میں۔ ایک دوسرا شخص تھا، ہاں، یونس ابن زبیان، ایک غالی شخص، ایک محمد ابن بشیر کی ہم نے آپ کے بات کی کہ اس نے بشیریہ فرقے کی بنیاد رکھی، اب یہ فرقہ ظاہراً زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے پیروکار نہیں ہے۔ ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا یونس ابن زبیان، اس نے کیا کیا؟ اس نے ابو الخطاب کے عقائد کو آگے بڑھایا۔ اب ابو لازم ہے کہ آپ کے سامنے ابو الخطاب کی بات کی جائے، یہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ہے ابو الخطاب، اس کا یہ کوفی ہے، اصلی نام اس کا محمد ابن مقلاس ہے، اور یہ، ہاں، اس نے کہاں سے شروع کی اس نے بات؟ اس نے بات یہ شروع کی کہ مثلا امام صادق علیہ السلام اسم اعظم کو جانتے ہیں، علم غیب، کاملاً علم غیب رکھتے ہیں، کائنات پہ کاملاً تصرف کر سکتے ہیں، یہاں سے اس نے بات شروع کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پہنچ گیا، دیکھیں یہاں تک بات رہتی تو کسی طرح کچھ سمجھ میں آ سکتی تھی، کسی طرح توجیہ ہو سکتی تھی، اس نے کہا کہ نا، اب خدا کو حذف کر دیا اس نے، اس نے کہا کہ خدا، اللہ کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام، الوہیت کا دعویٰ کیا، اور یہیں پر نہیں رکا رہا، یہیں پر نہیں رکا رہا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، ابو الخطاب نے کہا کہ میں نبی ہوں، اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کی الوہیت کا دعویٰ کیا، ابو الخطاب اس کا نام تھا۔ یونس ابن زبیان نے انہی کے عقائد کو آگے بڑھایا، امام رضا علیہ السلام کے دور میں انہی کے عقائد، اسی کے، اس ملعون کے عقائد کو آگے بڑھایا، اور اس کا ذکر بھی کیا ہے امام رضا علیہ السلام نے کہ یہ، جب اس کی بات ہوئی، یونس ابن زبیان کی، ان کے سامنے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اور ابو الخطاب ساتھ ہیں، اور انہوں نے بہت جھوٹ باندھا ہے، آپ کے سامنے احادیث میں ذکر کروں گا۔ ایک شخص تھا، مختصر عرض کروں، محمد ابن فرات، اس کو یہ بھی، اس نے بھی یہی کیا کہ بابیت کا دعویٰ کیا اس نے۔ بابیت کیا ہوتی ہے؟ بابیت یہ ہوتی ہے کہ راستہ، راہ، یہی راہ ہیں، مثلا خدا کی طرف یہی راہ ہیں۔ اچھا یہ لوگ بالکل آخر میں یہی کرتے ہیں کہ خدا کو ہی حذف کر دیتے ہیں، یہ خدا ہیں، اور معمولاً یہ دیکھا گیا 99% یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ذاتی خواہش کی خاطر یہ بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ یہ خدا ہیں اور میں نبی ہوں ان کا. محمد ابن فرات نے بھی ایسی بات کی، مشہور تھا شراب پینے میں، نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب خور شخص تھا، اور احکام کی بالکل پابندی نہیں کرتا تھا، اور اس طرح کی باتیں کرتا تھا. غالی حضرات جو ہیں وہ معمولاً تاریخ میں ایسے ہی ہم نے پائے کہ جو دین کی احکام دین کی پابندی نہیں کرتے. ایک شخص ہے ابو سمینہ، وہ بھی مشہور غالی ہے امام رضا علیہ السلام کے دور میں، اور اس کے بھی کچھ اسی طرح کے، وہ بھی کوفہ کا رہنے والا ہے، وہ قم آیا، قم میں آ کے جب پتہ چلا کہ اس کے ایسے خیالات ہیں تو اس کو قم سے بدخل کیا گیا، اور اس نے پھر جا کے اسی طرح کے، انہوں نے حدیثیں گھڑی، بہت بے شمار حدیثیں گھڑی انہوں نے، ان سارے لوگوں نے، محمد ابن بشیر نے، فرات نے، ابو سمینہ نے، بے شمار حدیثیں گھڑی اسی اس میں، اسی ضمن میں، اور بہرحال اس کا جواب بھی دیا گیا. اور اب ہم آتے ہیں، یہ تین چار سرشناس لوگ تھے غالیوں میں، یونس ابن زبیان ہو گیا، فرات ہو گیا، ابو سمینے ہو گئے، اور ابو زبیان اس طرح کے، ابو الخطاب کے جو امام صادق علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اس کے میں نے کچھ عقائد آپ کے سامنے کے جو نظریات وہ پیش کر رہے تھے وہ ذکر کیے. ایک نظریہ جو بہت زیادہ جس کی پرچار کی گئی کہ اہل بیت، نعوذ باللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ مسجد ہے اور اس کا بہت احترام ہے، لیکن مجبور ہیں ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں، یہ باتیں ہوئی ہیں. کیا بات کر رہے ہیں لوگوں میں، کیا بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اہل بیت خود کہہ رہے ہیں، وقت کا امام خود کہہ رہا ہے کہ الناس عبید لنا، لوگ ہمارے بندے ہیں. یہ بات پھیلائی جا رہی ہے لوگوں میں، عام عوام میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ خدا ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، الوہیت کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کے فقرے بیان کر کے. اور یہ بہت مشہور ہے یہ جملہ، الناس عبید اللہ، اس زمانے میں عوام میں بہت پھیل گیا یہ. ایک شخص محمد ابن زید تبری اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ بات حقیقت رکھتی ہے، کیا یہ بات حقیقت رکھتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ الناس عبید لنا. تو کس قدر آپ سے عرض کیا نا، بیچارگی کے عالم میں جواب دے رہے ہیں امام، کہ مجھ کو یہ پتہ چلا یہ بات کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان ہمارے بندے ہیں. کتنی عبث بات ہے. آپ کو یہ عربی میں، عربی بھی آپ کو جب آپ کو ہارڈ ملے گی آپ اس کو وہ کیجئے گا، ما قلت ہو خط، ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا، امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا، اور نہ میں نے ایسا کچھ سنا ہے، اپنے آبا سے ایسی بات کی ہے انہوں نے، ہرگز ہم ایسی بات نہیں کر سکتے. ہم خدا کے بندے ہیں، تم سب بھی خدا کے بندے ہو. یہ کافی میں یہ حدیث نقل ہے، اس طرح کی کئی حدیث ہیں. ابا سلط بھی مشہور تھا، امام کا صحابی ہے ابا سلط، امام رضا علیہ السلام کا، وہ بھی آ کے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الناس عبید لنا، لوگ ہمارے بندے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح کئی جواب دے رہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کس طرح ائمہ نے مقابلہ کیا ان سے، کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے اور زحمت ہوگا تمام، کہ احادیث کا آپ لہن دیکھیے گا کہ کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں غالی افکار سے. محمد ابن بشیر کو تو انہوں نے بالکل ہی سبھی کو ریجیکٹ کیا انتہائی شدید طریقے سے. شیخ طوسی، اور یہ جو میں احادیث سب کا ایڈریس نقل کیا ہے، یہاں پہ ذکر ہے آپ کے پاس جب ہارڈ آئے گی تو سب کا ایڈریس آپ کے سب، شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق اور علامہ تبریزی، اس طرح کے افراد ہیں کہ جو ان احادیث کو نقل کر رہے ہیں اپنے رجالی کتابوں میں، معمولاً رجالی کتابوں میں بات ذکر ہوئی ہیں، کیونکہ ان سے احادیث بہت نقل ہوئی ہیں، انہوں نے احادیث جعل کی ہیں، جعلی احادیث، گھر بیٹھے جو احادیث لکھی گئی ہیں وہ جعل کی ہیں، تو رجال کی کتابوں میں ان کاذب لوگوں کا، جھوٹے لوگوں کا ذکر آیا ہے اور انہوں نے ان پہ نقد کی ہے، جب ان کا ذکر آیا ہے تو ان کے ضمن میں جو جو احادیث ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو رد کیا ہے ان احادیث کو. ہاں، محمد ابن بشیر کے بارے میں ہے کہ جب اس کو پکڑا گیا، اس وقت کے حاکم نے پکڑ لیا محمد ابن بشیر کو، تو اس نے کہا اپنے وقت کے خلیفہ سے کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے بارے میں ایسی باتیں گھڑوں گا یا تمہارے بارے میں مطلب اس طرح کے کچھ جادو یا اس طرح کی چیزیں بھی وہ جانتا تھا، اس طرح کی چیزیں کروں گا کہ تمہارے لوگوں کے دل میں تمہارے لیے اور زیادہ محبت ہوگی اور تمہارا جو حاکمیت ہے وہ زیادہ بڑھے گی. تو اس وقت کے خلیفہ نے، یقیناً عباسی خلیفہ تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا. کچھ دنوں بعد محمد ابن بشیر کا جو جادو ہے اس کا توڑ آ گیا اور لوگ اس کو پہچان گئے کہ یہ ایسا کاذب آدمی ہے. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ انتہائی فجیع طریقے سے محمد ابن بشیر کو اسی وقت کے خلیفہ نے قتل کیا اور اس کا کام تمام کیا. امام نے بالکل واضح ان کو کافر قرار دیا، ان کو جھوٹا قرار دیا، ان کو ملعون کہا، اور آخر میں اگر میں یاد رہا تو امام ہادی علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کروں گا آپ کے سامنے کہ اپنے وقت کے غالی کو انہوں نے واجب القتل قرار دیا اور مروایا، ایک جنید نامی شخص کو پیسے دیے کہ جاؤ اس کو جا کے قتل کرو. غالی اتنے امپورٹنٹ اور اتنے نقصان دہ ہیں دین کے لیے، غالی افکار اور غالی خود ان کے افکار بھی اور خود شخص بھی، کہ اس کو مروایا. تاریخ میں ملتا ہے کہ پیسے دیے جنید نامی شخص کو اور ان سے کہا کہ، کہہ رہے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام، محمد ابن بشیر یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہیں اور وہ غائب ہو گئے. تو امام رضا علیہ السلام یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر قرار ہوتا کہ خدا کسی کو زندہ رکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجے، تو خدا کے لیے بہتر تھا کہ اپنے اس محبوب ترین بندے کو زندہ رکھے. اگر یہی قرار ہے کہ کسی کو زندہ رکھتا تو خدا کے لیے بہتر تھا کہ اس محبوب ترین بندے کو زندہ رکھے. اسی طرح اسی بات کو امام رضا علیہ السلام، ابراہیم ابن موسیٰ ایک شخص ہے، اس کو یہی جواب دے رہے ہیں کہ جس طرح محمد جیسی عظیم شخصیت اس دنیا سے چلی گئی، اسی طرح میرے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے، اسی طرح میرے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے. یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ غائب ہوئے ہیں، وہ اس دنیا سے نہیں گئے ہیں، اور بہت انہوں نے، میں نے خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے. کتنی باتیں ہیں کہ ان کے اس نظریے کو کہ جو محمد ابن بشیر پھیلا رہا تھا کہ غائب ہوئے ہیں، یہی مہدی منتظر ہیں، اس طرح جواب دیا امام نے. مفوضے وہ کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ خلقت اور رازقیت خدا نے امیر المومنین کو تفویض کر دیے اور خود جا کے مثلا بیٹھ گیا ہے، اب امیر المومنین یہ کام انجام دے رہے ہیں نعوذ باللہ تعالی. صریحاً اس بات کو رد کیا امام نے، امام رضا علیہ السلام نے. اور ایک یہ حدیث آپ سنیں کہ اللہ تعالی نے دین کے معاملات کو پیغمبر کے سپرد کیا. قرآن میں ارشاد ہوا اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. کیا چیز دے دے؟ دین کے معاملات دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. دین کے معاملات کے لیے آیا. اب امام رضا علیہ السلام اپنی یاسر کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہوئے یہ قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں. پھر امام نے سورہ زمر کی 26ویں اور سورہ روم کی 91 آیا بھی ذکر کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام ہاں یہی ہے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مقدر ہوتا ہے. آپ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو اپنے نمائندوں کے سپرد کر دیا ہے, تفویض کر دیا ہے, اور وہ تفویض کے قائل ہو گئے, ان کو مشرک کہا ہے, ان کو مشرک کہا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو یہ کہیں کہ خالقیت مثلا امیر المومنین کر رہے ہیں, رازقیت امیر المومنین کا ہے, ان کو مشرک کہا ہے صریحاً. شیخ مفید کی اعتقادات میں یہ حدیث شیخ مفید نے نقل کی ہے ان کو, اور امام نے ان سے کہا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو. ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ کس قدر ممانعت کی ہے ان لوگوں سے معاشرت کرنے کی. زید ابن عبیر سے امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالقیت اور رزق کو ہمارے حوالے کر دیا ہے, وہ تفویض کا قائل ہو گیا, اور تفویض کا قائل مشرک ہے, مشرک ہے, وہ شرک کر رہا ہے. یہ کام صرف خدا کا کام ہے, خالقیت خدا کا کام ہے, رازقیت خدا کا کام ہے, اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کام مثلا اہل بیت کے سپرد ہو گیا ہے وہ مشرک ہے, وہ تفویض کا قائل ہو گیا, تفویض متفوض مشرک ہیں. ایک اور عقیدہ بھی اس زمانے میں سر اٹھایا کوفے میں, انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام شہید نہیں, امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید نہیں ہوئے, اور ایک اور شخص کا نام لیتے ہیں کوئی شیخ کر کے, یہاں پہ اگر میں نے ذکر کیا ہو اس کا نام لیتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ قتل ہوئے. دیکھیں نظریات, باطل نظریات کس طرح پھیلتے ہیں, کس طرح پھیلتے ہیں. اسی کوفے میں 14 سال نہیں ہے, صرف 200 سال ہی گزرے ہیں, اسی کوفے میں جن سے مثلا 10 کلومیٹر بھی دور نہیں ہے کربلا, کربلا 10, وہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, بنی اسد نے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ دیکھا ہے, کتنے کوفیوں نے دیکھا ہوگا, اسی کوفے میں یہ نظریات آ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے, ان کی جگہ کوئی اور قتل ہو گیا. اب اس کا جواب دیکھیں کس طرح دے رہے ہیں, کس بیچارگی کی حالت میں جواب دے رہے ہیں. فرمایا کہ خدا کی قسم حسین قتل ہوئے, امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا کی قسم حسین قتل ہوئے, اور جو ان سے اچھے تھے یعنی حسن اور علی وہ بھی قتل ہو گئے, وہ بھی مارے گئے خدا کی راہ میں, صرف حسین نہیں جو ان سے اچھے تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں مارے گئے. ایک اور جگہ فرما رہے ہیں کہ ہاں سوائے عیسیٰ کے کسی بھی الہی پیغمبر یا اللہ کی حجت کی شہادت کا معاملہ لوگوں کے سامنے مشتبہ نہیں رہا, صرف عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس دنیا سے ان کے اٹھانے کا معاملہ ہے وہ مشتبہ ہے لوگوں کے سامنے, باقی تمام جو اللہ کی حجتیں ان کی شہادت یا ان کی رحلت کا معاملہ بالکل واضح ہے لوگوں کے سامنے, بالکل واضح ہے. اور اس واضح صورتحال کے باوجود بھی کچھ ایسے پیروکار, دیکھیں انسان کیسی عجیب مخلوق ہے, کیسی عجیب مخلوق ہے کہ جو واضح جو بدیہی چیزیں بھی ہیں اس کا بھی وہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں 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 یہ نہیں ہوا. مثلا ابھی دن ہے, کچھ لوگ آ جائیں گے کہیں گے نہیں نہیں دن نہیں ہے اس وقت رات ہے, آپ کو کیسا لگے گا؟ امام حسین علیہ السلام وہی اسی کوفہ میں کچھ لوگ 200-250 سال بعد آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امام حسین علیہ السلام نہیں مار, اور ان کے پیروکار بھی بن رہے ہیں, ان کے پیروکار بھی بن رہے ہیں, کس قدر عجیب مخلوق ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. ایک محفل سجی ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام کی, ظاہراً خراسان ہے, وہاں پہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یونس اپنے زبیان کے عقائد کو ذکر کرتا ہے. اب دیکھیں امام کا ریئیکشن, انتہائی غمگین ہوتے ہیں, انتہائی غصے میں آتے ہیں, اس شخص کو کھڑا کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ خدا تجھ پر بھی لعنت کرے اور یونس اپنے زبیان پر بھی لعنت کرے اور 1000 بار لعنت کرے اور 8 لعنت کے بعد 1000 لعنتیں ہوں کہ تو ایسی بات کرتا ہے. خوب اس حدیث سے دو باتیں واضح ہو رہی ہیں, ایک تو یہ کہ جو یہ بات نقل کر رہا ہے امام کی محفل میں آ کے, امام اس پر بھی لعنت کر رہا ہے, یعنی وہ بھی یعنی امام کے صحبت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ مثلا امام جو ہے نعوذ باللہ الوہیت رکھتے ہیں اور یونس ابن ذبیان یا مثلا اس طرح کے وہ مثلا نبی ہیں اس طرح کے عقائد، اس کو بھی کھڑا کر رہے ہیں امام کہ تو نکل جا، اس کو نکال دیتے ہیں محفل سے، اس پہ لعنت کر رہے ہیں سب کے سامنے، کیسا شدید برخورد ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو مکارم اخلاق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں، جن کی اخلاقیات کیسی آپ کے سامنے واضح ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اخلاقیات کس قدر سخت برخورد کر رہے ہیں. مثلا اس محفل میں کوئی شخص ہو اور اس کے ساتھ اس طرح کا برخورد کیا جائے کتنا عجیب لگے. امام کہہ رہے ہیں تجھ پر بھی لعنت ہو اور یونس ابن ذبیان پر بھی لعنت، ہزار لعنت ہو، ہر لعنت کے بعد ہزار لعنتیں ہوں، تو اس محفل سے باہر نکل جا. کیسا عجیب، یعنی کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ خود اندازہ لگائیں، کیونکہ کس قدر شدید ضربہ ہے یہ دین کے اوپر، کس قدر شدید. ابھی بھی اب یہیں پہ ہم آتے ہیں، ہم کیوں آتے ہیں اس طرح کے عقائد، کیوں آتے ہیں اس طرح کے عقائد. علماء نے پانچ چیزیں ذکر کی ہیں، جو ہمارے وہاں پہ علماء ہیں انہوں نے پانچ چیزیں ذکر کی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ عقائد عوام میں عام ہوتے ہیں. کتنا واضح البطلان عقیدہ ہے آپ کے سامنے. ابھی آپ کے سامنے اور حدیث بھی ذکر کروں گا. امام فرما رہے ہیں، کسی نے کہا کہ کسی نے کہا کہ ربوبیت کی صفات بیان کریں، امام نے صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ اس کے سامنے بیان کر دیں. انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو ان صفات کو کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین کی صفات ہیں، یہ امیر المومنین کی صفات ہیں. امام رضا علیہ السلام کے سامنے یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفات جو ربوبیت کی صفات ہیں یہ امیر المومنین کی صفات ہیں. تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ امام کے پسینہ آ گیا، کپ کپی تاری ہو گئی غصے کی حالت میں، اور امام نے کیا مطلب کیا بیچارگی کے عالم میں یہ جواب دیا ہے. کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کس کی نماز پڑھتے تھے؟ کیا انہوں نے شادی نہیں کی؟ کیا انہوں نے شادی نہیں کی؟ اگر ایسا ہی ہوتا، یہی صفات ہیں خدا کی، تو آخری جملہ دیکھیں تو تم بھی خدا ہو، تو تم بھی خدا ہو. امام رضا علیہ السلام اس شخص کو یہ جواب دے رہے ہیں، امیر المومنین کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا وہ نماز نہیں، کس کی نماز پڑھتے تھے؟ کس کی بندگی کرتے تھے؟ کیا انہوں نے، کیا خدا شادی کرتا ہے؟ کیا خدا، تمہارا خدا شادیاں کرتا ہے؟ بیچارگی کا عالم دیکھیں کہ اتنے یہ آتے کہاں سے ہیں، یہ عقائد، یہ عقائد آتے کہاں سے. پہلا اس کا جو عامل ہے، ہم اپنے معاشرے میں اس کو تلاش کریں، جہالت ہے، جہالت ہے. عجیب عجیب سی باتیں ابھی بھی آپ کو سننے کو مل رہی ہیں، بالکل ایسی. مثلا نعوذ باللہ امیر المومنین جو ہیں وہ اس کو، ان کو الوہیت کا درجہ دیا جا رہا ہے. سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لیں، نہیں پڑھا، سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھی نہ اس کا ترجمہ، حیرت کی بات ہے، نماز ہی نہیں پڑھی. یہ غالی گری، معمولاً جو غالی گری جو پیش کرتے ہیں معاشرے میں، ان کا احکام دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بچنا وہ لاوبالی باہ گری کرنا چاہتے ہیں. دین جو ہے وہ ایک سسٹم دیتا ہے، دین قیودات لے کر آتا ہے، یہ لاتے ہی اسی وجہ، یہ کسی قیودات کے قائل نہیں ہوتے. ابھی آپ کے سامنے عرض کیا میں نے، وہ ابو الخطاب یا محمد، یہ شراب مشہور تھے، شراب خور کوفے میں مشہور تھے، ربا کھانے والے مشہور تھے، جھوٹ بولنے والے مشہور تھے، مثلا زنا کرنے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ. کیوں ان کو یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے؟ بہانہ چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے یہ بہانہ کر دیا. مثلا وہ وقت کے امام خدا ہے، میں ان کا نبی ہوں، اب میں نبی ہوں، میں جو چاہے کروں. ابھی بھی ایسے ہی ہے، جو اس اباہے گری کے، جو اس طرح اباہے گری کی باتیں کرتے ہیں، دین احکام دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. کبھی ان دیکھا ہوگا کہ مسجد میں آ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے چوراہے پہ بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. شراب بھی پینی ہے ان کو، زنا بھی کرنا ہے ان کو، بری باتیں بھی کرنی ہے، ساری باتیں، اور اس کی توجہ چاہیے، توجہ یہ چاہیے کہ بھائی ہمارا تو سب کنفرم ہو گیا، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو مثلا فری پاس ہے، ہم چلے جائیں گے، ایسا ہی ہے نا، یہ اباہ گری کرتے ہیں یہ لوگ اور اپنی توجہ کرتے ہیں اور اس طرح کے عقائد کی ترویج کرتے ہیں۔ جو نہیں چاہتا قیودات میں رہے اس کے لیے بہت آسان دین ہے اور وہ اس کی پیروی کرتا ہے، صحیح ہے۔ پہلی چیز جو آئی وہ یہ آئی کہ جہالت، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لوگوں نے معجزات دیکھے آئمہ سے، لوگوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے مثلا دیوار پہ شیر بنا ہوا ہے، انہوں نے اشارہ کیا، شیر نکل کے آیا، ہڑپ ہو کر لیا اس نے اس کو، اس جادوگر کو، سنا ہے نا آپ نے واقعات، اس طرح کے معجزات دیکھے، او یہی خدا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس لیے یہ معجزات انجام دے رہے ہیں، نا یہی خدا ہے، یہ فوق العادہ چیزیں کرتے ہیں، یہی خدا ہے۔ ہماری جو جادو ٹونا ہے اس قدر جو اتنا رائج ہے، وہ اسی وجہ سے کہ انسان کی فطرت ہے، سادہ دل ہی ہوتی ہے اس کی، وہ جو بھی فوق العادہ چیز آپ کے سامنے انجام دے دے، بس یہی خدا ہے، اسی کے پیچھے چلو، جو یہ کہہ رہے وہ کرو، جو یہ کہہ رہے وہ انجام دو۔ بے انتہا محبت، ان کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، محبت میں، حدیث ہے نا، مشہور حدیث ہے کہ میری وجہ سے، کہ حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، میری وجہ سے دو قومیں دوزخ میں جائیں گی، ایک وہ کہ جو محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، وہی یہ غالی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، وہ جو دوزخ میں جائیں گے، ایک وہ کہ جو میرے حق میں بغض رکھتے ہوں گے، مبغض ہوں گے، اور میری دشمنی میں، دشمنی پہ اتر آئیں گے، اور میرے جو فضائل ہیں اس کو چھپائیں گے، وہ لوگ، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، وہ افراد جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ لوگ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، اگر آپ ان کو مغرض نہ بھی جانیں تو یہ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو نعوذ باللہ خدا کہنا شروع کر دیا، اپنے وقت کے ائمہ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح کی چیزیں، اسی جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عزیر کو محبت میں، یہودی عزیر کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا عزیر کو، حالانکہ عزیر نبی خدا تھے، اور اس طرح کے کئی۔ اور ایک آپ کے سامنے علت یہ کی کہ یہ اپنے خاطر، اپنے مفادات، یہ مغرض لوگ ہیں، فرات جیسے لوگ، یونس ابن ذبیان جیسے، ابو الخطاب کے، ان کے اپنے ایجنڈا ہے، اپنے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاشرے میں کوئی مقام حاصل ہو، اس کی خاطر انہوں نے یہ کام انجام دیا، اور انہوں نے اس طرح کے باطل عقائد کو پھیلایا اور عوام کے سامنے اس کو پیش کیا، اور اس کے پیروکار بھی بنائے، ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی خود مقام چاہتے تھے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، اس طرح کے لوگوں کا۔ اور اس طرح کی کئی علتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں، مختصر وقت نہیں ہے، کتنا وقت رہ گیا بھائی، کتنا وقت رہ گیا، ختم ہو گیا، بالکل واقعاً کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ایک آخری حدیث کے جو میری خواہش تھی کہ آپ کے سامنے عرض کروں، وہ میں ضرور عرض کروں گا کہ کس طرح ان لوگوں سے معاشرت، ان لوگوں سے ملنے جلنے کی ممنوعیت کی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک حدیث میں امام رضا علیہ السلام غالیوں سے دوستی کو اہل بیت سے دشمنی کے برابر سمجھا ہے، جو بھی غالیوں سے دوستی کرے گا یعنی وہ برابر ہے، وہ اہل بیت سے دشمنی کر رہا ہے، اور جو غالیوں سے دشمنی کرے گا وہ اہل بیت سے دوستی کے مترادف ہے، جو ان سے رابطہ رکھے گا ایسا ہی ہے کہ اس نے اہل بیت سے قطع تعلق کر لیا، اور جو ان سے قطع تعلق کرے گا وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے اہل بیت سے تعلق قائم کر لیا۔ جو ان سے اچھائی کرے گا، نیکی کے ساتھ ملے گا، وہ ایسا ہی ہے جس نے اس نے اہل بیت کے ساتھ برائی کی، اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا وہ ایسا ہی ہے کہ جس اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جو ان کی عزت افزائی کرے گا جو ان کی تکریم کرے گا، ایسے ہی ہے کہ جس اس نے اہل بیت کی بے عزتی کی، اور جس نے ان کی بے عزتی کی وہ ایسے ہی ہے جس نے اہل بیت کی عزت افزائی کی، کہ جو ان کو مہمانی میں بلائے گا وہ ایسے ہی ہے جس نے اہل بیت کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا، اور جس نے ان کو اپنے گھر سے بے دخل کیا وہ ایسا ہی ہے جس نے اہل بیت کو اپنی مہمانی میں بلا لیا، جس نے ان کو سچا سمجھا کسی بھی معاملے میں، چھوٹی سی چھوٹی بھی، جس نے ان کو سچا سمجھا ایک رتی برابر بھی، وہ ایسا ہی ہے جس نے اہل بیت کو جھوٹا سمجھا، اور جس نے ان کو جھوٹا سمجھا ایسا ہی ہے جس نے ایسے ہی ہے اہل بیت کو سچا سمجھا. اگر کسی نے ان کو کچھ بھی عطا کیا، کچھ بھی دیا، پیسوں کے معاملے میں کچھ بھی، کسی طریقے سے بھی، ایسا ہی ہے کہ اس نے اہل بیت کو محروم کیا. اور اگر اس نے ان کو محروم کیا، اس نے مثلا ان سے کچھ مانگا انہوں نے نہیں دیا، تو ایسا ہی ہے جس نے اہل بیت کو کچھ دیا. اور آخر میں اسی حدیث کے آخر میں جملہ دوبارہ کہہ رہے ہیں، یعنی کیوں؟ کہ میں اپنے شیعوں سے یہ چاہتا ہوں کہ ان سے دوستی اور تعلق نہ رکھنا. بہت احادیث ہیں اس معاملے میں، بہت شدید طریقے سے ان کے ساتھ برخورد کیا ہے ائمہ علیہ السلام نے، اس فکر کے ساتھ، غالی فکر کے ساتھ. جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ انہی احادیث کا مصداق ہے. اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسی، آپ کو یہ ہارڈ کاپیز ملیں گی، اپنے پاس رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور کبھی بھی آپ کے سامنے اس طرح کی فکر آئیں آپ اس کو ان احادیث کے ذریعے جواب دیں. بولے میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، دیکھو کتنی واضح احادیث ہیں، کتنی واضح احادیث ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام نے ذکر کی ہیں. صرف امام رضا علیہ السلام سے کچھ احادیث آپ نے ذکر، آپ کے سامنے ذکر کی، اور آخری وہی حدیث کہ امام ہادی علیہ السلام کے ان کو واجب القتل جانا تھا، اور جنید نامی شخص کو پیسے دیے تھے، پیسے دیے تھے کہ جا کر اس کو مثلا اس فلانی شخص کو قتل کرے. خداوند متعال سے اس دعا کے ساتھ ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ ان باطل اور اس طرح کے جتنے بھی عقائد ہیں خداوند متعال ہمیں ان سے محفوظ رکھے. غفر اللہ لنا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود بھیجے محمد و آل محمد.